السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان آیت نمبر 12. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ولقد آتینا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. اس سورت کا نام ہی جیسے کہ لقمان ہے. حضرت لقمان کے بارے میں کافی اختلافات ملتے ہیں کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کون تھے. بہرحال یہ تو بات ہے کہ یہ رسول نہیں تھے، لیکن کہاں سے ان کا تعلق تھا تو بعض لوگ، یعنی صحابہ کرام کا جو اس کے بارے میں خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مصر کے رہنے والے تھے، اور چونکہ بلیک تھے لہٰذا ان کو بہت سے لوگ حبشی بھی کہتے تھے. تو ہو سکتا ہے کیونکہ مصر میں اور خود سعودی عرب میں بھی کچھ لوگ اس طرح اس رنگ کے پائے جاتے ہیں. تو بہرحال ہم کو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، لیکن کوئی بہت ہی وائس مین تھے، عقل مند تھے، حکمت سے پر ان کی باتیں تھیں، لہٰذا ان کی باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کر دیا. اور چونکہ اہل مکہ ان کو جانتے تھے، ایک سیرت ہشام جلد 2 میں یہ بات بتائی جاتی ہے، صفحہ نمبر 67 اور 69 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے شروع میں، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، مدینہ کا جو سب سے پہلا شخص آیا تھا، سوید بن سامت، کہ اللہ کے رسول چونکہ تمام آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچاتے تھے جو بھی حج کے لیے آتے تھے، تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو سوید بن سامت تھا. اللہ کے رسول اپنی اپنی باتیں بتا رہے تھے، حاجیوں کو جا کر دعوت اسلام دے رہے تھے. تو جب سوید بن سامت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی، تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں، ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلۂ لقمان. پھر جب آپ نے فرمائش کی تو اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ کو سنایا. آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے. اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ مجلۂ لقمان سے بہتر ہے یہ قرآن. یہ سیرہ ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جب اللہ کے رسول سے مل کر آیا تھا تو مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو جنگ بواس پیش آئی تھی اس میں یہ مارا گیا. تو بہرحال اصل میں اس وقت حکیم لقمان کے نام سے بہت ساری باتیں مشہور تھیں. ان کے کچھ جو کوٹیشنز ہوا کرتے تھے، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو عقل مند لوگ ہیں یا جو دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو بہت مانا جاتا ہے، ان کے کوٹیشنز بہت مشہور ہیں. جیسے جو غیر مسلم لوگ ہیں شیکسپیئر کے اقوال بہت کوٹ کرتے ہیں. کچھ ہم جیسے اردو دا طبقہ جو ہے وہ علامہ اقبال ہے یا مرزا غالب ہے یا اور بھی ایسے جو بابائے حق اردو مولوی عبدالحق، ان کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، ان کے کوٹیشن کوٹ کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے حکیم لقمان کے اقوال بھی اس زمانے میں بہت مشہور تھے، اور عرب کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بہت ہی عقل مند شخص تھے، ان کی دانائی کی باتیں وہاں پر مشہور تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی سے ذکر کیا گیا ہے، سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی سے بات کا آغاز کیا ہے کہ اے اہل مکہ، حکیم لقمان کو تو جانتے ہو، مانتے بھی ہو، ان کی باتوں کو سمجھتے بھی ہو کہ وہ عقل مند تھے، اور عقل مندی کی بنا پر انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ وہی حکیم لقمان، وہ ہمارا ایک بندہ تھا اور ہم نے اس کو حکمت دی تھی، اور اسی حکمت کے نتیجے میں اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، اس میں سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو حکمت نصیب ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس حکمت اور دانائی، یہ جو بھی بصیرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار ہو، کیونکہ سب یہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو لہٰذا اب اگر وہ شکر گزاری اور احسان مندی کا جو رویہ ہوگا اس کے اندر، تو اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا. تو صرف زبانی خرچ سے کام نہیں چلتا ہے، کہ ٹھیک ہے آپ زبان سے کہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ، تو اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ جب تک کہ عمل کر کے نہ دکھایا جائے کہ جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، جس نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو شکر دراصل فکر، قول، عمل تینوں چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی آپ کی سوچ، آپ کا قول اور آپ کا عمل، یعنی زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے، آپ کے دل و دماغ میں بھی وہی اثر چھایا ہوا شکر گزاری کا، اور آپ کا عمل اس کو ظاہر کر دے۔ یہ تینوں صورتیں ملتی ہیں جب شکر کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا شعور رکھے، یقین رکھے کہ مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر جب اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان سے خود بخود اپنے رب کے احسان کی وجہ سے شکریہ کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ سب کچھ نصیب کیا۔ تو اس کی زبان بھی دراصل اعتراف کرتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ احسان ہے۔ اور پھر جب زبان بھی اعتراف کر لیتی ہے تو عملاً بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو بھی راہ راست پر لائے۔ تو یہ دراصل شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی تھی اس میں سب سے پہلی حکمت کی خوبی کیا بتائی؟ کہ ہم نے اسے حکمت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ کیونکہ جو کوئی بھی شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شکر آج ہم کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی نعمت کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا بڑی سے بڑی نعمت کیوں نہ ہو، تو دراصل یہ شکر ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھنا کہ ہماری ناشکری کا تو یہ حال ہے کہ ہم جو ہزار چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جو چند چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کا رونا روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو دراصل یہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفر کرے گا یعنی ناشکری کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کفر کرتا ہے اس کا نقصان بھی خود اس کے اپنے لیے ہوتا ہے، جیسے شکر کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے، اسی طرح سے ناشکری کا نقصان بھی انسان کی خود اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نہ کرے، اس کی کبریائی میں، اس کے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کا اپنا خود کا نقصان ہے۔ اب یہاں پر بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں، اور واقعی میں یہ بات صحیح بھی درست بھی معلوم ہوتی ہے، کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت تک کسی کو کرنا ہو تو یہ دو صورتیں بہت اہم ہیں، ایک تو سورہ یوسف اور دوسری سورہ لقمان۔ یہ دو صورتوں میں بچوں کی تربیت کا سامان مہیا کیا گیا ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگیں، شعور کی عمر کو پہنچنے لگیں، تو کس طرح سے ان سے بات کی جائے۔ اور پھر یہاں پر والد کا ذکر کیا گیا کہ والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا ایک جو امیج بنا ہوا ہے کہ غصے والے اور بات نہ کرنا، تو نہیں، بلکہ والد کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور خصوصاً بیٹوں کی۔ ہمارے یہاں پر الٹا سسٹم ہے، ہمارے یہاں پر بیٹے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، بیٹیاں والد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، لیکن یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ساری باتیں بتاتے ہیں بچوں کو، دنیا کی ہر اونچ نیچ سکھاتے ہیں کہ کن چیزوں سے فائدہ ہے، کن چیزوں سے نقصان ہے، کس طرح سے اگر تم پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں آسانیاں رہیں گی، کون سی جاب تمہیں اچھی ملے گی، کون سی فیلڈ تمہیں چننا ہے پڑھائی کے لیے، ان ساری باتوں کی ہم کو فکر ہے۔ بچوں کو ان کی جو راہ ہے وہ کوئی ٹیڑھی میڑھی نہ ہو جائے، صحیح راہ وہ چنے، چاہے وہ اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹیز ہو یا جاب ہو۔ لیکن ہم کبھی بھی اس طرح سے اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے جیسے اس میں بتائی گئی ہے۔ تو اصل ایک والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز اس طرح سے کرے، اور یہ پہلے والد کی ذمہ داری ہے، اور والدہ کی تو بچپن سے رہتی ہی رہتی ہے، یعنی ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں والد کی نصیحت کا ذکر ملتا ہے کہ والد نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحت کی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، تو ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وراثت کو جس طرح سے وہ تقسیم کروانا چاہتا ہے، لوگوں کے خود کے اس کے حقوق ہیں وہ تو اپنے طور پر جائیں گے ہی جائیں گے، اگر اس کو خود سے اپنی جائیداد میں سے کسی کو دینا ہے 1/3 میں سے، تو جتنی فکر اس کو اپنی جائیداد کی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں اس کے بچے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کی راہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ اس بنا پر ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے نصیحت کرے، اور یہ دراصل سب سے بہترین اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہو تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ تھی شرک کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا حق انہوں نے یاد دلایا، اور یہی سب سے بہترین طریقہ تربیت ہے، اور سب سے پہلی جو بات کرنی چاہیے وہ یہی کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو آپ کے آبا اور اجداد جن کی پیروی کرتے رہے ہیں، آبا اور اجداد جس کی عبادت کرتے رہے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو والد کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ان کی اولاد وہ شرک میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر آپ انداز دیکھیں کہ کتنا پیارا انداز ہے، ہمارے یہاں پر اس طرح سے کرتے ہیں بچوں کو، بچوں سے بات اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے، یا قریب بٹھا کر محبت بھرا انداز۔ ہمارے یہاں پر تو ایسا ہوتا نا کہ اگر والد ایک طرف کھڑے ہیں تو بیٹا دوسری طرف کھڑا ہے، اتنا ڈسٹنس دونوں میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی نہیں ہوتی ہے، ایک بچپن سے ایک وہ بنا دیا گیا ہے، گیپ بنا دیا گیا فادر اور بچوں میں، بیٹوں میں، تو بالکل دونوں کی ایک الگ الگ سمجھے رخ ہے، تو پھر کیسے اتنی محبت سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہاں پر اتنا محبت بھرا انداز ہے، یا بھنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، بلکہ یا بنیا کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے، تو ہمارے یہاں پر پیارا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا جائے گا، اور خصوصاً والد کر سکتے ہیں بولا پیارا بیٹا کہہ کر مخاطب، ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہم کر سکتے، کہیں گے یہ کیا زبردستی کے لاڑ پیارے ہیں، بگاڑنا ہے کیا بچوں کو، تو آپ دیکھیں کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ سوچیں، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کہ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کا ماحول بالکل الگ تھا، وہاں پر والد اور بچوں میں ایک ڈسٹینس تھا لیکن ساتھ میں ادب اور احترام بھی تھا، اس وقت کا دور الگ تھا، ابا جان یا ابا جی یا ابو اس طرح کی باتیں تھیں، اور ایک ادب اور احترام تھا، لیکن آج جو ہے آپ بچوں پر اس طرح سے رعب نہیں جما سکتے۔ آج کا جو ماحول ہے اور جس ماحول میں آج بچے پرورش پا رہے ہیں، اس ماحول میں اگر آپ اس طرح سے ڈسٹینس رکھیں گے بچوں سے، آپ صرف تقاضا یہ کریں گے وہ آپ کو رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ کریں آپ کا، اور صرف جو ہے آپ کے آگے جی حضوری کرتے رہیں، تو ٹھیک ہے وہ سامنے 5 منٹ کے لیے تو آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، لیکن آپ کے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں وہ پھر آپ نہیں جان سکتے۔ تو آج کے دور میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے گھر میں فرما بردار بن جائیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر جا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے رہیں، تو آپ کو اس ڈسٹینس کو ختم کرنا ہوگا جو ایک گیپ بن گیا ہے ہمارے یہاں پر اولاد اور والد کے بیچ میں۔ بعض اوقات بچے واقعی میں ماں سے زیادہ فری ہوتے ہیں لیکن والد سے نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے والد کا کہ جیسے والد آئیں سب پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے، جیسے والد نہیں آئے پتہ نہیں کوئی اب کیا کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی جیسے بچوں نے، یعنی گھر پر اس طرح سے ایسا ایک رعب نہیں ہونا چاہیے والد کا کہ بیچاری بیوی فون کری تھی، فون کھڑاک سے اس نے فون رکھ دی، کہہ رہے اللہ میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں، پھر بچے باتیں کر رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی بند کر ابو آ گئے، نہیں ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ساتھ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی عادت ہونی چاہیے، آپ بچوں سے کلوز ہوں، وہ بچے آپ سے ہر بات شیئر کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو جتنی بھی جو خرابیاں پھیلی ہیں نا، اس میں یہی لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اپنے گھر کی حد تک فرما بردار بنا لیا کہ ہمارے سامنے وہ دبے رہیں، ڈرے رہیں، جی حضوری کرتے رہیں، اور باہر وہ جو چاہیں کریں۔ اسی لیے بعض بچے باہر سگریٹ بھی پیتے ہیں، کالج میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو برے لڑکے کرتے ہیں، لیکن گھر میں بڑے فرما بردار بنے رہتے ہیں۔ والد آئے تو والد کے ڈر سے نماز کو چلے گئے، ادروائز کوئی نماز نہیں، سب نمازیں غائب۔ تو ایسا نہیں، پہلا اگر آپ نے شروع سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالی ہے، شروع سے تربیت آپ نے اس نہج پر کی ہے کہ آپ اپنا ڈر نہ بٹھائیں بچوں میں، ہم نے اپنا ڈر بٹھا دیا ہے کہ مجھ سے ڈریں بچے، میرے سامنے کہنے کی اس کی ہمت؟ میرے سامنے تو میرا بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، میرے بچے تو اتنے فرما بردار ہیں. اس بات کو ہم جو ہے پراؤڈی ہو کر بتاتے ہیں، فخریہ بتاتے ہیں کہ میرے بچے تو میرے سامنے زبان نہیں ہلا سکتے. میں جب گھر میں جاتا ہوں تو پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کتنے بدتمیز ہیں. یعنی دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے آگے زبان چلائے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے. لیکن وہ بیٹا آپ کے پیچھے کیا کرے آپ کو کیا پتا، وہ صرف آپ کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے والد کا مزاج کیسا ہے. میرے والد چاہتے کہ میں ان کے سامنے کچھ نہ بولوں تو چلو ٹھیک ہے میں ویسے ہی بن جاتا ہوں، لیکن پیچھے پھر شتر بے مہار کی طرح آزاد. ایسی تربیت نہیں چاہیے، اسلام یہ دو رخہ پن نہیں سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں آپ گھر میں اچھے ہیں تو باہر بھی آپ اچھے ہوں، باہر آپ اچھے ہیں تو گھر میں بھی آپ اچھے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں. سبحان اللہ، واقعی میں کبھی کسی کی شکایت ملتی ہے؟ آپ سوچیں کہ تمام ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی ایک بیوی نے آپ کی شکایت نہیں کی کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ برا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے مارا یا ڈانٹا ہو. تو یہ ہمارا طریقہ کار دراصل بہت ہی غلط ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے کہ صرف ہم جو 10 منٹ کے لیے گھر میں آتے ہیں یا 1 گھنٹے کے لیے گھر میں آتے ہیں، اس 1 گھنٹے میں ہمارے بچے بیوی سب ہمارے فرما بردار بنے رہیں، اس کے بعد پھر جو چاہیں کریں. تو ایسا نہیں، آپ ایسی تربیت دیں بچوں کو، گھر والوں کو، یا ذمہ داری ہے گھر کے بڑوں کی، مرد حضرات کی، کہ وہ اس طرح کی تربیت کریں، اس طرح کا ماحول پیدا کریں گھر میں کہ بچے صرف آپ کے سامنے بھیگی بلی نہ بنے ہوں، آپ سے بات چیت کرنے والے بھی ہوں، آپ کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہو، اپنے مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ امی سے کان میں کہا جائے کہ امی امی آپ ابو سے اجازت لے دیں، ابو کو تیار کرا دیں. نہیں، بچے والے سے خود جا کر اجازت طلب کریں کہ آپ نے کیوں اپنا ایک وہ ہوا بنا دیا ہے کہ بچے آپ سے بات بھی نہ کر سکیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو بہت ہی پیارا انداز ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور یہاں پر والد کے لیے دراصل بہت اچھی نصیحت ہے. تو اب ہم تو ساری خواتین سن رہی ہیں، اب کیا کریں بھلا بتائیے، کس طرح سے ہم والد کو بتا سکتے ہیں؟ تو جو کچھ بھی آپ سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر اپنے ہسبینڈ کو، اگر والد ہیں تو والد کو، ہسبینڈ ہیں تو ہسبینڈ کو، بھائی ہیں تو بھائیوں کو بتائیے کہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ اصل تو وہی بات ہے کہ جتنا اثر والد کا ہوتا ہے، جتنا ڈر والد کا ہوتا ہے، اتنا والدہ کا نہیں ہوتا ہے. تو اگر والد کبھی محبت سے، کبھی تھوڑی سی حکمت سے، کبھی پیار سے، اور کبھی تھوڑا ڈانٹ کر اس طرح سے تربیت کریں، تو آپ دیکھیں کہ واقعی میں اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ اکثر اوقات تو کچھ بچے ایسے تھے کہ جو ماؤں کو چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا امی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو نہیں، واقعی میں وہ تو ٹھیک ہے کہ مائیں نرم مزاج ہوتی ہیں، جلدی مان جاتی ہیں، بچوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، تو اسی بنا پر والد کا جو ایک رعب اور دبدبا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ دیکھنا کہ یوسف علیہ السلام، وہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، کتنا پیارا ہمیں رویہ نظر آتا ہے کہ وہ بیٹے بھی اتنے فرما بردار اپنے والد کے کہ والد کو صرف انہی کی فکر رہتی تھی کیونکہ ان کی فرما برداری کی وجہ سے. تو بس اس طرح سے ایک ماحول کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے گھر میں کہ بچے والدین کے فرما بردار ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے تبھی وہ والدین کے بھی فرما بردار ہوں گے، کیونکہ اللہ کا ڈر ایسا ہے جو ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ہی انسان اپنے رشتہ داروں سے بھی اس طرح کا سلوک کرتا ہے. تو یہاں پر بہت ہی پیارا انداز ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو واضح نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے یہاں پر کیا سسٹم ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں بتائیں باتیں، یا ہمیں نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے بچے سمجھدار ہیں، ان کو سب آتا ہے. اور پھر اسکول بھیج کر ہم بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اچھا اسکول بھیج دیا تو اب کیا ضرورت ہے بتانے کی، اسکول والوں نے سب بتا دیا ہوگا. تو اسکول میں اس طرح کی اخلاقی باتیں نہیں سکھائی جاتی. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ والدین جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اپنی اولاد کی کوئی اور نہیں ہو سکتا، نہ بہن بھائی ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور رشتے دار. تو جس طرح سے والدین اپنی اولاد کے جو خیر خواہ ہو سکتے ہیں، کوئی اور دنیا کی کوئی، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہو سکتی جو والدین کے اندر ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے زیادہ ترقی کر جائے۔ اگر بیٹوں کی ہائٹ بڑھنے لگتی ہے تو والد کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے اونچے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جب بچوں کو چپل بڑی لگنے لگتی ہے تو والد اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو والدین کا ایک رشتہ ایسا ہے جو ہر طرح سے کسی بھی قسم کی بدنیتی سے پاک ہے، کیونکہ والدین ہی سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے اور ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیونکہ والد سے بڑھ کر کوئی اپنے اولاد کے حق میں مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، یا کسی سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے، یا زبان پر کچھ اور منہ پر کچھ اور کہہ سکتا ہے، لیکن برے سے برا آدمی بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتا کہ اس کو دھوکہ دے، وہ اپنی اولاد کے تعلق سے بہت مخلص ہوتا ہے۔ تو یہ لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ کیا تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالی کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی نصیحت۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کیونکہ شرک ہر برائی کی جڑ ہے۔ یقین جانے کہ آج اگر ہمارے اسکول کی تعلیم کا جو نصاب ہے وہ اس بنیاد پر ہو جانا کہ بچپن سے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ ہمارا رب ایک ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اسی سے سب مانگا جا سکتا ہے، اسی کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے، ہمارے معاشرے سے شرک اور بدعت کا خاتمہ ہو جائے، قبر پرستی ختم ہو جائے، درگاہ پرستی ختم ہو جائے، خانقاہیں ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، اگر بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ کیا کہا گیا کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک آج ہمارے یہاں پر کتنا زیادہ چھایا ہوا ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس شرک میں گھرا ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی لیول پر۔ اور باقاعدہ بتوں کو سامنے رکھ کر تو ٹھیک ہے ہم وہ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے جتنے شرک آتے ہیں، جو شرک میں شامل ہیں باتیں، وہ سب اس طرح کا شرک آج ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا، وہ والی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا، نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت ڈر گئے اور ان پر یہ آیت گراں گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی وہ ظلم کو گناہ سمجھ رہے تھے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی جس میں لقمان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کو ظلم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے جو بخاری کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے انہوں نے پہلی جو نصیحت کی وہ شرک کی۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرک کو اس کے جو نیک عمل ہوں گے اس کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں اس کو دے گا بدلہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ شرک کر لیا تھا۔ تو سب سے زیادہ جو ڈر ہے جس بات کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ریا، کہ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک عمل کیا تھا، اور پھر دیکھو ان سے تم کیا جزا پاتے ہو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیونکہ کوئی انسان کسی کو کچھ دے سکتا ہے، بھلا آپ بتائیے۔ تو شرک کرنے والے کو جہنمی کہا گیا ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے کو شریک بنایا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ پھر کسی نبی یا ولی کے ساتھ تعلق، قریبی تعلق، وہ بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایسی کتنی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں نا، کہ کسی نبی کو، ولی کو اس طرح سے ہم نے وہ درجہ دے دیا جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے۔ ان کو غیب کا جاننے والا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، غوث اعظم سمجھنا، یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ تو شرک انسان کو دراصل ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ شرک کو سب سے پہلے انہوں نے کہا، اور سب سے پہلے جو نصیحت کی انہوں نے اپنے بیٹے کو، وہ یہی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں علماء کرام نے بعد میں کیا کیا، کیونکہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ توحید کو خز مز کر لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو ہے نئے نئے طریقوں سے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اس کی تقسیم کی کہ کسی بھی قسم کا شرک جائز نہیں، کیونکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا شرک صرف یہ ہے کہ بتوں کو آگے رکھ کے پوجنا، تو صرف یہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ شرک کی ایک قسم ہے الگ سے۔ تو جب علماء کرام نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے شرک میں ملوث ہو رہے ہیں، انوالو ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تقسیم کر دی، جسے 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں کہ توحید فی الذات، توحید فی العبادت، اور توحید فی الصفات۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثال ہے، اور کوئی اس کی مثل بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ۔ تو اس کو توحید فی الذات کہتے ہیں۔ پھر ہر قسم کی عبادت، مثلا دعا، نظر، نیاز، مدد، کوئی چیز طلب کرنا ہے، کوئی چیز سے پناہ مانگنی ہے، کوئی مدد حاصل کرنا ہے، کوئی بھی چیز مانگنا ہے، یا سجدہ کرنا ہے، یا اطاعت کرنا ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور اس عقیدے کو توحید فی العبادت کہتے ہیں۔ یعنی عبادت میں کسی، جیسے کوئی کسی قبر کے آگے جا کر وہاں ادب سے کھڑا رہ رہا ہے، وہ قبروں کی تعظیم کرتا ہے، یا وہاں قبروں کے اندر رہنے والے بزرگوں کے آگے جھکتا ہے، وہاں کی قبروں پر جا کر سجدہ لگاتا ہے، ان قبروں کو روزانہ دھوتا ہے، وہاں کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں واحد اور بے مثل ہے، جن میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کو عقیدہ توحید فی الصفات کہتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات ہمارے یہاں پر اردو میں کہا جاتا ہے کہ اپنے صفات میں وہ یکتا ہے، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یعنی سننے والا، غیب کا جاننے والا، علیم، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے۔ کوئی بھی پیر، ولی، بزرگ یا بت جو ہے غیب کا علم نہیں رکھتے، نہ وہ سننے والے ہیں اس طرح سے کہ وہ قبروں میں لیٹ کر سنتے ہیں، اور نہ ہی کچھ اور اختیارات رکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر کیا شرک پایا جاتا ہے؟ ہم لوگ بتوں کو آگے رکھ کر تو نہیں پوچھتے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد سن رہے ہوں گے، ہماری مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوگوں نے مشکل کشا، غوث اعظم اس طرح کے نام رکھ لیے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو کسی فرشتے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ حصہ سمجھنا، یا اللہ کے نور سے نور سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3 کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے، جیسے نصارہ نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو کائنات کی ہر چیز میں موجود سمجھنا، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وحدت الوجود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، لیکن بہت سارے مسلمان بھی اس کے قائل ہیں کہ پہاڑوں میں سب طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، یعنی حالانکہ اس کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا خود مظہر ہے، یہ نشانیاں، نعوذ باللہ۔ پھر بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ وحدت الشہود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کی ذات میں مل جانا حلول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، 70-70 سال تک ہم لوگ جنگل میں چلتے رہے، ایک پیر پر کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے رہے، 40 سال تک جنگلوں میں رہے، کچھ کھایا نہ پیا، اور ہم نے کبھی غسل جنابت نہیں کیا، اب میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، یا میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، یہ عقیدہ، حلول کر جانے والا عقیدہ یہ رکھنا، یہ بھی دراصل وہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں کی ریاضت اور عبادت سے ہم کو وہ درجہ حاصل ہو گیا کہ ہم اب اللہ اور ہم ایک ہی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمارے پر جو قبر پرستی کا سسٹم ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ بھی شرک ہی ہے، اور وہ جو کہا گیا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ تو لوگوں کو اثر دین سے ہٹا کر خانقاہوں، درگاہوں اور قبر پرستی میں مبتلا کر دیا گیا۔ صرف قوالیوں کو اور سر میلے ٹھیلے کو دین بنا دیا گیا، اصل دین ایک طرف رہ گیا اور یہ دین ان کے نزدیک صحیح قرار پایا۔ تو شیطان نے اس طرح سے لوگوں پر حملہ کیا۔ تو بہرحال چونکہ شرک کی بات آئی اور شرک کو ان شرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ ضروری تھا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ ودع الشیء غیر محلیہ، کہ کسی چیز کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا جو کہ اس کا حق تھا اس کو وہ حق نہ دینا، انصاف کے خلاف کام کرنا۔ تو شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی ہاتھ تھا، نہ عمل دخل تھا، نہ رزق دینے میں کوئی عمل دخل تھا، نہ نعمتوں کو عطا کرنے میں کوئی عمل دخل تھا۔ تو یہ ایک ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کوئی بے انصافی ہو نہیں سکتی، اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم۔ کہ اصل حق عبادت کا، شکریہ کا کس کو تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کی بندگی بجائی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، کسی اور کا شکریہ ادا کیا، کسی اور کے آگے جھکتے رہے، کسی اور کی بندگی بجا لا کر اللہ تعالیٰ کا حق مارتے رہے، اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر پہلی نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب یہاں تک تو یہ ابھی ایک نصیحت ہے لقمان کی، حکیم لقمان کی۔ آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 14 میں، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کا حق پہچان، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے یہ خود تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اب یہاں پر بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کے لیے یہ نصیحت پیش کی ہے کہ انسان کو کیا تاکید کی گئی ہے، کہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے، یہ اپنے والدین کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی فرما برداری کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اکثر مقامات پر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے یا شرک کو جہاں پر منع کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں والدین کی فرما برداری، والدین کے حق کا احساس ہوتا ہے کہ والدین کا ہم پر کیا حق ہے، یا والدین کی کیا اہمیت ہے، یا والدین کی کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وصیت کی، اور آپ دیکھیں کہ وصیت کیا ہوتی ہے، وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کی تاکید کرنا، کسی بات کو کچھ اہتمام کے ساتھ کسی سے بیان کرنا تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھے، یہ تاکید کہلاتی ہے، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ یہ وصیت عام نصیحت جیسی نہیں ہے، بلکہ وصیت نصیحت سے زیادہ اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کا شکر گزار رہے، اور کیوں شکر گزار رہے؟ حملت ہو امہ ہوں وحن علی وحن، کہ اس کی ماں نے اس کو زوف پر زوف اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ اور واقعی میں آپ اگر تصور کریں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بوجھ باندھ دیا جائے 9 مہینے تک، پیٹ یا پیٹ پر ہی صحیح، اگر 9 مہینے تک اگر 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو کا کوئی وزن باندھ دے، آپ پتھر باندھے، کوئی اٹھا سکتا ہے مسلسل 9 مہینے تک؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے ماں کا درجہ بے انتہا بہت زیادہ ہے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بار بار پوچھا گیا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یا میرے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، آپ نے 3 دفعہ مسلسل فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور 4th دفعہ فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار رہے، کیونکہ تمہاری ماں نے تم کو بوجھ پر بوجھ اٹھا کر، کمزوری میں، ضعیفی میں، یعنی کیونکہ زوف کی حالت ہوتی ہے، ایک عورت تو کمزور ہوتی ہے نا، نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا بوجھ اٹھاتی ہے، پھر صرف یہ بوجھ ہی نہیں اٹھایا، 9 مہینے وہ تکلیف برداشت کی پوری، اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی رہی، اس کے بعد دودھ چھڑانے میں ٹوٹل جو عرصہ تھا وہ 2 سال کا عرصہ لگا۔ تو اس بنا پر انشکر لی ولی والدیک، تو لہٰذا میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر والدین کی بات آئی ہے، اب دیکھیں پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل میں سورہ انعام میں بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن بہت عرصے سے ہمارے درمیان ابھی فی الحال والدین کی بات نہیں آئی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جس طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، یا جس طرح سے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین سے اس طرح سے محبت نہیں کرتی. کتنا زیادہ درجہ ہے والدین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، اور یہاں خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے والدین کی. تو والدین کا درجہ بہت بڑا ہے. اس بات کو ہم سمجھیں کہ اگر کوئی والدین کی نافرمانی، جس کو عقوق کے والدین کہا جاتا ہے، کہ والدین کی نافرمانی پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، یعنی والدین کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اسی لیے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ والدین کے تعلق سے ایک حدیث جریج کے نام سے بہت ہی مشہور حدیث ہے اور مسلم میں آئی ہے، تھوڑی طویل حدیث ہے لیکن ہم دیکھ لیتے کیونکہ والدین کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، ویسے تو ہم کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں کہ والدین کا جو حق ہے یا ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور بھی کئی جگہ ہم پڑھ چکے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تین بچوں کے سوا کسی نے مہد میں کلام نہیں کیا، یعنی پنگھوڑے میں، عیسیٰ بن مریم اور صاحب جریج. جریج ایک عابد تھا جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا. ایک دن اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے کہا، اے جریج. اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز. وہ نماز میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی. دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا، اے جریج. اس نے دل میں کہا، یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز. آخر وہ نماز ہی میں لگا رہا. اب اس کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، کہنے لگی، یا اللہ، اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا. ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی. وہ کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے پھنساؤں. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا. پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کی عبادت خانے کے پاس ٹھہرا کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. چنانچہ چرواہے نے اس سے صحبت کی تو وہ حاملہ ہو گئی. پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے، اسے عبادت خانے سے نکالا اور اسے گرا دیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے. جریج نے پوچھا، کوئی بات تو بتاؤ. وہ کہنے لگے، تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا اور اب تو اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے آئے. تو جریج نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں. پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا، بچے بتاؤ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، فلاں چرواہا ہے. پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے بوسے دینے لگے اور کہنے لگے، ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا، نہیں، ایسا نہیں، مٹی کا بنا دو. چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنایا. تیسرے بنی اسرائیل میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ادھر سے ایک نہایت خوش وزہ سوار گزرا، اور وہ عورت اس سوار کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا دے. بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، یا اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا. پھر وہ دودھ پینے لگا. پھر وہاں سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے. وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ، میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے چھاتی چھوڑ دی اور بول اٹھا، یا اللہ، مجھے ایسا ہی بنانا. میں نے اپنے بچے سے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ بچے نے کہا، وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ظالم ہے، اور اس لونڈی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کی، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ مسلم کی حدیث ہے اور چونکہ جریج کے نام سے مشہور ہے. یہ حدیث کو یہاں پر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں، اور علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اس حدیث سے، استنباط کیا ہے کہ اگر اولاد نفلی نماز میں مشغول ہو اور والدین میں سے کوئی اسے پکارے تو اسے نماز توڑ کر بھی اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کا حکم پورا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں ذرا کہ اس سے والدین کی کیا اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نفلی نماز بھی ہو تو بھی چھوڑ کر والدین کی بات سننا چاہیے. اور ہمارے یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کہ والدین آوازیں دے دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن بچوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کندھے اچکاتے ہیں. بچے یہ تو ہمیشہ پکارتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو ان کو، اپنا کام پہلے نپٹا لو. پھر جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تب تو ان کی ایک الگ حالت ہوتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، جاب لگ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، تب تو والدین سے اور بیزار ہونے لگتے ہیں. اور آج یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن گیا ہے کہ پہلے تو یہ غیر مسلم معاشرے میں تھا، لیکن آج خود مسلمان اس سے دو چار ہیں کہ خود ہمارے مسلمان اپنے ماں باپ کو اتنا بوجھ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے بلانے پر بھی نہیں آتے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں، دو گھڑی ان سے بات کرنا ان کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹے چلے بھی جائیں ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تو بیوی کو ناگوار گزرتا ہے کہ آپ کیوں چلے گئے والدین سے بات کرنے، ان کو کیوں اتنا دے دیا دلا دیا، کیا ہمارا حال ہو گیا؟ ہم کیا نہیں سوچتے کہ ہماری بھی اولاد ہے، ہم پر بھی وہ وقت آئے گا۔ اگر آج ہم اپنے شوہر کو اپنے ان کے والدین کے پاس جانے سے روکتے ہیں یا کچھ مدد کرنے سے روکتے ہیں تو کیا ہم ماں باپ نہیں ہیں؟ ہمارے بیٹے بھی آئیں گے، بھی وہ وقت بھی ہم پر آنا ہے۔ اتنی اچھی چھوٹی سی کہانی جو ہے کسی نے بتائی تھی اور پیش کی تھی کہ باپ نے بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ کیا آپ بار بار فون کر کے مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم میری جاب کتنی پریشان کن ہے، میں کتنا بزی رہتا ہوں، بیٹا مجھے تم سے ملنا ہے، بہت یاد آ رہی، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ نہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اس ہفتے تو میں نہیں آ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اگلے ہفتے آ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے کے لیے آؤں گا، زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ ٹھیک ہے تم آدھے گھنٹے کے لیے آؤ۔ جب بیٹا پہنچتا ہے تو باپ کہتے کہ چلو ذرا وہ فلم باغ میں مجھے لے چلو۔ وہ کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اتنا قیمتی وقت نکال کر آپ کے پاس آئی اور آپ مجھے گارڈن میں لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ باپ بہت ریکویسٹ کرتے کہ میری ایک خواہش پوری کر دو۔ بڑی مشکل سے وہ پیشانی پر بل لائے اپنے باپ کو گارڈن میں لے جاتا ہے۔ پھر جب وہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹا باپ بیٹے سے پوچھتے کہ بیٹا یہ درخت پر کیا ہے؟ تو بیٹا بہت ہی جو ہے بدتمیزی سے کہتے کہ آپ کا دماغ واقعی میں سٹھی آ گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ کوا ہے۔ باپ پوچھتے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر وہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پاگل ہی ہو گئے ہیں، آپ سیدھا گھر چلیں۔ تو باپ کہتے کہ نہیں، میں نے تمہیں یہاں کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا۔ پھر اپنی ایک ڈائری کھول کر بتاتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے تم جب چھوٹے تھے اور تم نے بولنا شروع کیا تھا اور اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے تم بار بار سوال کرتے تھے اور ہمیں تمہارا ہر جملہ اتنا اچھا لگتا تھا جیسے کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیں۔ تم نے 30 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا اسی گارڈن میں اور یہی بینچ پر بیٹھے ہوئے کہ بابا وہ کیا ہے، اور میں نے 30 دفعہ تمہیں بہت ہی محبت اور مسکرا کر جواب دیا تھا کہ بیٹا وہ کوا ہے۔ سوچیں ذرا کیا ہمارا حال ہو گیا ہے نا، کہ جو والدین جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور آج ہم ان کو صحیح طریقے سے جواب دینا بھی درست نہیں مانتے، جھڑکا کر جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو، کیا ہم منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ پھر ماں کا درجہ تو آپ دیکھیں کہ یعنی والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کو تو 3 دفعہ اس کو کہا گیا کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، پہلے ہم پوری احادیث پڑھ چکے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ حدیثیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، قرآن آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اتنا بدل کیوں جاتے ہیں والدین کے تعلق سے؟ ہم کیوں سیلفش ہو جاتے ہیں؟ ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی وہ وقت آنا ہے، یہ بچے بڑے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس طرح سے جواب دیں۔ اتنی اچھی ایک سچی کہانی آئی تھی بیت المیگزین میں کہ ہاسپٹل میں سارے بچے کھڑے ہیں، اندر ماں ایڈمٹ ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے اور سارے بچے پریشان ہیں۔ ڈاکٹر کہتے کہ ابھی تو آپ کی ماں کی حالت تھوڑی بہتر ہے، ہم ہو سکتا ہے کل چھٹی دے دیں۔ اب یہ چاروں پانچوں بہن بھائی آپس میں مل کر بات چیت کرتے ہیں، دو بہنیں ہوتی ہیں، 3 بھائی ہوتے ہیں، کہتے کہ کون لے جائے گا والدہ کو گھر پہ۔ چھوٹا بھائی کہتے کہ 1 سال سے میرے پاس تھی اور ان کی بیماری میں ان کی مدد کرتا رہا، اب تو میری جاب چینج ہو گئی ہے اور مجھے میرا ٹرانسفر ہو گیا، میں تو اب نہیں لے کر جا سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکیلی بیوی میری کیا کرے گی۔ بڑا بھائی کہتے کہ میں تو خود کبھی یہاں کبھی وہاں رہتا ہوں، میں کیسے لے کے جاؤں۔ بیچ والے بھائی سے کہتے کہ تم لے کر جاؤ۔ وہ کہتے کہ میری بیوی کی عادت تو آپ کو معلوم ہے، وہ تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرے گی۔ بہنوں سے کہتے کہ بڑی بہن سے کہتے کہ تم لے کر جاؤ۔ کہتے کہ آپ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، میرے سسرال والے تو میرا جینا دوبھر کر دیں گے، کہیں گے کہ 3 بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں بیٹی کے گھر پڑی ہے، تو یہ تو میرے سسرال میں میرا نام خراب ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس طرح سے آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ماں کو ہوش آ جاتا ہے، وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنا خطرناک اٹیک آتا ہے، اندر سے نرس آ کر کہتی ہے کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اندر سے یہ فیل کرتے ہیں کہ چلو خس کم جہاں پاک، کسی کو اپنے گھر پر نہیں لے جانا پڑے گا، سیدھا قبرستان ہی جائے گی یہاں سے۔ ایک ماں کو 5-7 بچے نہیں سنبھال سکتے اور یہ والدین 7-7 بچوں کو 10-10 بچوں کی پرورش تنہا کرتے تھے اور بہت خوشی سے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ ان باتوں سے انکار کریں گی؟ آج ہمارے بچے ہم کو کتنے پیارے ہیں، ہم ان کی ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جیسے آج ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی ہمارے والدین نے ہم سے محبت کی ہوگی، ہم کیوں بھول جاتے ہیں بات؟ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے تاکید کی، ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اس نے رکھا، پھر دودھ چھڑانے میں 2 سال کا عرصہ لگا۔ ان اشکر لی ولی والدیک، میرے بھی شکر گزار بنو اور والدین کے بھی فرما بردار بنو۔ لیکن کہاں چلے گئی ہماری وہ فرما برداری؟ एक भाई दूसरे भाई से कहता है मैंने एक साल रख लिया, अब तुम लेकर जाओ इनको अपने घर। दूसरा कहता है कि मुझसे नहीं रखा जाता, किसी तीसरे से कहो। सब जो है फुटबॉल की तरह वालदेन को इधर से उधर भेजते रहते हैं, किसी को यानी वालदेन का अपने यहाँ रहना गवारा नहीं है। पता नहीं हमारी मत मारी गई है, क्या हो गया है, क्या उल्टा चक्कर कुछ चल पड़ा है, क्या हो गया है, हमको क्या जवाब देंगे हम अल्लाह ताला को, क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह ताला को। वालदेन की खिदमत, उनकी फरमाबरदारी, उनकी इज्जत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें उफ तक नहीं कहना है, हम पीछे पड़ चुके हैं, आपको याद होगा, वला उफिल्लहुमा वला तनहरहुमा, कि उफ तक ना कहो, क्योंकि उफ कहने से भी उन्हें तकलीफ पहुंचती है, जैसे चिराग बुझ जाता है उफ कहने से, उनके दिल का चिराग बुझ जाता है, मायूस हो जाते हो तुम्हारे झड़काने से। अगर एक से दो बार उन्होंने कोई बात बोल दी कि बेटा आते हैं तो ये ले आना, अगर दोबारा ताकीद कर देते, क्योंकि बूढ़े लोगों की आदत होती है वो एक बात को बार बार कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद सामने वाला भूल जाएगा, तो तब भी हम उनको कोई केयर नहीं करते। कहते कि कितने बार बार कह दिए, बोल दिया ना एक दफा ले आऊंगा, कितने बार कह रही हैं आप, इस तरह से झड़का कर बात करना कितना तकलीफ दे होता होगा ना वालदेन के लिए, ऐसे अल्फाज सुनना, औलाद का झड़कना कितना तकलीफ दे होता होगा, आप बताइए। अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसे हालात पेश आए, बहुत ही बदबख्त होंगे वो बच्चे जो अपने वालदेन के साथ इस तरह का सलूक करते होंगे। तो बहुत बड़े ऑनर की बात है कि अगर किसी के वालदेन हैं और उनकी खिदमत का मौका मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालदेन ही तुम्हारी जन्नत है, वालदेन ही तुम्हारी दोजख है, हदीस में आता है, आपको याद होगा वो हदीस जिसमें एक साहबी आकर शिकायत करते हैं अपने वालिद की कि मेरे वालिद मुझसे बहुत तकाजे करते रहते हैं पैसों की। अल्लाह के रसूल वालिद को बुलाने लगाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही नातवां सा झुका हुआ लकड़ी टेकते हुए आता है। लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये है उसका वालिद। आप पूछते हैं उससे कि तुम क्या अपने बेटे के साथ करते हो, परेशान करते हो। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए कुछ मांगता हूं तो ये देने से कतराता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटे से, तू भी इसका, तेरा माल भी इसका। तो कभी भी अल्लाह के लिए कभी ये ना सोचे, वालिदैन को बोझ ना समझे। ये बहुत बड़े खुशकिस्मती की बात है कि अगर हमारे हिस्से में वालिदैन आए हैं, हमारे पास रहते हैं, तो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाएं, उनकी दिलजोई करें, उनको जो चीज पसंद है उनकी पसंद की चीजें लाकर दें, और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखें। जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि वालिदैन बुढ़ापे में कभी वो पान खाने के शौकीन हो जाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बोलने से पहले खुद लेकर आ जाएं, वो उनका दिल खुश हो जाएगा। उनके बात करने से पहले, उनकी ख्वाहिश से पहले खुद पूरी कर दे ख्वाहिश, क्योंकि उन्होंने कैसे अपनी जरूरतों को छोड़कर, अपनी जरूरतों को कुर्बान करके बच्चों की ख्वाहिश पूरी की थी। तो आज हमारा टर्न आया है अब जवाब देने का, बदला देने का, लिहाजा हम उससे बेहतर करें उनके लिए, ताकि हमारी औलाद भी हमारे लिए इसी तरह से करती रहे। छोटी छोटी जरूरतों की छोटी छोटी जरूरत होती है वालिदैन को। बाज़ औक़ात बच्चे कहते कि लो इनको अलग से पैसे देने की क्या जरूरत है, वालिदैन को हम खिला पिला तो रहे ना, उनको सब चीजें पूरी हो रही है उनकी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वालिदैन का भी दिल चाहता है कि वो बच्चों को कुछ अपनी तरफ से दें, तो आप उनको मंथली खर्च दे दें, उनके पास उनका मंथली जेब खर्च दे दें। उनको कभी रिक्शे के लिए, ऑटो के लिए जरूरत पड़ती है, कहीं जाना पड़ता है, कोई बाहर से कोई बच्चे आए मेहमान की, तो उनका दिल चाहता है कि उनको कुछ बुलाकर दें, कोई चॉकलेट वगैरह दे दें या पैसे दे दें, तो उनके पास बेचारों के पास पैसे ही नहीं होते, क्योंकि हम कहते हैं कि लोग खा पी रहे हैं ना, पैसे देने की क्या जरूरत है अलग से। तो ये बहुत गलत तरीकेकार है हमारा। हमारे पास सारे खर्चों के लिए हमारे पास अलग अलग मद हैं, पैसों के लिए, माल के लिए खर्च करने के लिए, लेकिन वालिदैन को देने के लिए नहीं है। क्यों हम इस तरह से सेल्फिश हो जाते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं कि हम पर भी वो बुढ़ापा आने वाला है, हम भी उस दौर से गुजरेंगे। एक वाकया तो सच्चा वाकया है कि कोई हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए गया, तो वहां पर बाजू में बेड पर एक बूढ़े से वालिद भी थे एडमिट हुए किसी के। तो थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि बेटा आया, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अपने इंडिया में इस तरह से होता है कि एक ही कमरे में चार चार बेड होते हैं इस तरह से। तो कोई बेटा आया देखने के लिए, तो उसने फ्रूट लेकर आया अपने वालिद के लिए। जब वो वालिद के पास आया और फ्रूट की बास्केट या फ्रूट के पैक का पैकेट जो है दिया वालिद को, तो वालिद ने वो फ्रूट का पैकेट उठा के फेंक दिया और कहा कि तेरे फ्रूट भी नहीं चाहिए और तू नहीं चाहिए, जब तक मैं इतने दिन से बीमार था तो कभी तो एक दिन देखने के लिए नहीं आया घर पर, अब ये फ्रूट जबकि अब डॉक्टर ने सब मना कर दिया खाना पीना, तो अब ये फ्रूट ला के क्या फायदा। तो बच्चों को, वालिदैन को औलाद की तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा उनका एक जुमला चाहिए, उनके पास साथ में बैठना ये चाहिए। उन्हें पैसों से गर्ज नहीं होती इतनी ज्यादा, उनको अपनी औलाद की तवज्जो चाहिए होती है। तो हम मरने के बाद बड़े मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मरने के बाद जिंदगी भर अपने वालदेन को दुख देते रहे, तकलीफ देते रहे, उनको डांटते रहे, उनको پھٹکارتے رہے، جھڑکتے رہے اپنے والدین کو، اور پھر جیسے ہی والدین کا انتقال ہوا ہر روز ان کی قبرستان پہ جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، اور سمجھتے کہ ہم بڑی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو اصل تو ذمہ داری تھی آپ کی کہ ان کی زندگی میں آپ ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے۔ قبرستان جانے کا تھوڑی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ اللہ کے رسول نے کہ تم ہر ہفتے قبرستان جاؤ گے تو تمہارے والدین کو بہت اجر ملے گا، نہیں۔ آپ تو دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو کر دیجئے۔ قبرستان جانے والی حدیث ہی جھوٹی ہے کہ جو ہر جمعے کو قبرستان جائے گا، وہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے۔ اصل قبرستان جانے کے لیے جو کہا گیا ہے، وہ اس لیے جانے کے لیے کہا گیا کہ وہاں جا کر عبرت حاصل کرو اور اپنی موت کو یاد کرو، یا تمام جو مرحومین ہیں وہاں پر پھر ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے جا کر۔ صرف ایک اکیلے والد کے لیے نہیں جانا ہے، سب کے لیے جانا ہے۔ پھر تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے۔ اچھا، یہ دودھ چھڑانے کی بات بھی چونکہ یہاں پر آئی ہے، اس کو بھی ہم کلیئر کر لیں تو اچھا ہوگا۔ تقریباً سب علماء کا اس پر اتفاق ہے، سب علماء کا، کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہی ہے، نہ 2.25 سال ہے نہ 2.5 سال ہے۔ اور اسی بنا پر سورہ احقاف میں ہم پڑھتے ہیں جہاں پر 30 مہینے کی بات کی گئی ہے، تو اسی بنا پر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک عورت کو شادی کے 6 ماہ بعد ہی بیٹا پیدا ہو گیا، تو شوہر آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسی 30 مہینے والی آیت کو لے کر جو سورہ احقاف میں ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے کہا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ وہم لوگ ہو فسال ہو سلاسو نہ شہرا، اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا 30 مہینوں میں ہوا۔ تو یہ قانونی نقطہ ہے اور بہت اہم قانونی نقطہ ہے، اور اس بہت سارے مسئلوں کا حل اس سے نکلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی، یعنی 6 مہینے یہ ہوئے اور پھر بچے کتنے 24 ماہ بچے، یعنی 30 مہینوں میں سے اگر آپ نے 6 ماہ نکال دیا تو 24 ماہ بچے، جو کہ 2 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اس بنا پر پھر فیصلہ دیا گیا تھا کہ نہیں، بچہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ بچہ 6 مہینے میں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ پورا بن جاتا ہے جب تک۔ تو اس لیے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہی ہے، نہ بیٹے کے لیے 2.5 سال ہے نہ بیٹی کے لیے 2 سال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ہوگی، سولار کیلنڈر کے حساب سے نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ تمام اسکالر کا اس پر اتفاق ہے سوائے ایک کو چھوڑ کر، کہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، 2.5 سال نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ تو والدین کی فرما برداری تو کرنی ہے، لیکن صرف ان کی کون سی بات نہیں ماننی ہے، اگر وہ فورس کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ والی آیت دراصل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں کھانا نہ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تو اس توحید سے باز نہیں آ جاتا اور بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں کیا کروں، تو کہا گیا کہ نہیں، ایسے وقت میں پھر والدین کی بات نہیں ماننا ہے، کہ اگر وہ تم سے جدوجہد کرے، مطالبہ کرے، فورس کرے تم کو، دونوں بھی، جاہدا کا اللہ انتشتے، کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جبکہ تمہیں کوئی اس کا علم بھی نہیں ہے، تو پھر تم کو ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی اگر والدین مشرق ہوں، آپ سوچے ذرا کہ اگر والدین مشرق بھی ہو تو وہ صاحب ہوما فی الدنیا معروفہ، تب بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ اور اسی بنا پر اسما بنت ابو بکر جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ وہ مشرک تھیں۔ اور یہ ام رومان جو تھیں، ایکچولی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھی، لہٰذا ابو بکر صدیق نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ تو کہا گیا کہ اس کے باوجود بھی، یعنی اللہ کے رسول نے بھی خود ان کو تاکید کی تھی کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے اچھا رویہ رکھو، لیکن ان کی صرف یہ بات نہیں ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ شریک ٹھہرانے کا کہتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ جو آپ کی والدہ تھی، رضائی والدہ، حلیمہ سعدیہ، آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہیں جو اللہ کے رسول جن کے لیے اس طرح سے ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی رضائی والدہ ہیں، کیونکہ جب تک پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں بہت اختلاف بھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اگر والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ان کے ساتھ وصاحب ہما فی الدنیا معروف، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، معروف طریقے سے پیش آؤ۔ تو جب اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی ان کے لیے اچھے اخلاق کی تاکید کی گئی ہے، تو سوچیں ذرا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو ان کا کیا حق ہم پر بنتا ہے۔ تو دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، لیکن پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، کیونکہ سب کو پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی والدین کو بھی اور اولاد کو بھی، سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کا حق ادا کرنے والے بنیں، ان کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے والے بنیں، شرک کی آمیزش سے پاک عبادت، کسی بھی قسم کا شرک ہم سے نہ ہو، نہ شرک خفی، نہ شرک اصغر، نہ شرک اکبر، دونوں سے ہم محفوظ رہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون